فاتحة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اعزاز گرامی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 60 ہجری میں اس تحریک کا آغاز کیا، جس کا مقصد خود آپ نے یہ بیان کیا کہ میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے. نانا کی امت جو نانا کی تعلیمات سے منحرف ہو چکی ہے، اسے دوبارہ اس صراط مستقیم اور اس جادہ حق پر گامزن کرانا ہے. امام نے اصلاح کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، اس کے دو بنیادی اصول ہیں، اور یہ اصول قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ گمراہیاں پھیلتی رہیں گی، راہ حق سے انحراف ہوتا رہے گا، اور ایسی مخلص طاقتیں بھی ہمیشہ موجود رہتی ہیں جو ان حالات کو دیکھ کر کے کڑھتی ہیں، جنہیں دکھ ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہیں وہ طاقتیں کہ دوبارہ اس امت میں وہی روح پیدا ہو جائے، وہی اسپرٹ پیدا ہو جائے، دوبارہ امت اصلی دھارے سے جڑ جائے. کیا راستہ اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ راستہ وہی ہے جو حسین ابن علی نے انتخاب کیا تھا. تحریک کے دو بنیادی اصول ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ ہم خود اس غلط دھارے میں شامل نہیں ہوں گے. عدم تعاون، ہم اس ظالم کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، چاہے اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت چکانی پڑ جائے. دوسری یہ چیز کہ ہم دوسروں کو بھی بیدار کریں گے، دوسروں کو بھی ان کے ساتھ جانے سے روکیں گے، یہ جو ہے منع کریں گے. عدم تعاون اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا. اب وہ اپنے عمل میں، اپنے کام میں، چاہے وہ اس کا کام اچھا ہو یا برا، دوسروں کا محتاج ہے. اگر دوسرے اس کا ساتھ نہ دیں گے تو وہ اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، نہ اچھا کام نہ یہ جو ہے برا کام. جو لوگ یہ سینٹر چلا رہے ہیں وہ چاہیں اکیلے چلا لیں، وہ نہیں چل سکتا سینٹر. اسی طرح سے برائی کے جو ہے مراکز، وہاں بھی اگر ساتھ دینے والے نہ ہوں، ظالم اسی وقت ظلم کر پاتا ہے جب کچھ اسے ساتھ دینے والے مل جاتے ہیں. اگر مدد کرنے والے نہ ہوں، البتہ مدد کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مدد تو یہ ہے، کیونکہ ہر کام انجام پانے کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. علمی اصطلاح ہے، میں اسے مگر آسان لفظوں میں بیان کر دوں گا، مقتضی اور عدم معنی. فرض کیجئے کہ ہم کسی چیز کو آگ لگانا چاہتے ہیں، کسی کارپیٹ کو جو ہے وہ جلانا چاہتے ہیں، کسی کپڑے کو جلانا چاہتے ہیں، کسی گھر کو یہ جو ہے وہ جلانا چاہتے ہیں. دو شرط ہے اس کے لیے، ایک تو آگ ہونا چاہیے. جس کپڑے کو آپ جلا رہے ہیں تک ماچس اس میں نہ لگائیں گے، جب تک آگ نہ ہوگی پہلے سے موجود، وہ کپڑا نہیں جلے گا. دوسرے یہ ہے کہ رکاوٹ کوئی نہ ہو، مانے کوئی نہ ہو. کپڑا فرض کیجئے اگر گیلا ہے، آپ کتنی ہی ماچس دکھائیں اسے، اس میں آگ نہیں لگے گی. ایک شخص ہے، کسی کو یہ جو ہے قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کرنے کے لیے ہتھیار کا محتاج ہے، ہتھیار آپ کے پاس ہے. اگر آپ اسے ہتھیار نہ دیں گے تو وہ قتل نہیں کر سکتا. یہ ہتھیار جو آپ نے دیا، یعنی جو ہے مقتضی کو ایجاد کر دیا. لیکن آپ نے کہا ہم تو ہتھیار تمہیں نہیں دیں گے، صرف ہتھیار کافی نہیں ہے، معنی اور یہ جو ہے رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ہے. رکاوٹ مثال کے طور، ہتھیار اس کے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ہتھیار کا محتاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھا دیں گے تو یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کا آواز اٹھانا یہ جو ہے رکاوٹ ہے، یہ معنی ہے. اگر ہتھیار موجود ہے لیکن اگر جو ہے رکاوٹ موجود ہے، خوف اس بات کا ہے کہ لوگ آواز بلند کریں گے، لوگ احتجاج کریں گے، یہ احتجاج معنی ہے. آپ نے ہتھیار تو نہیں دیا مگر خاموشی اختیار کر لی، یعنی رکاوٹ کو درمیان سے ہٹا دیا، رکاوٹ کو درمیان سے ہٹا دیا. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہم تو ظالم کا ساتھ نہیں دیتے. ظالم کا ساتھ نہ دینے کا مطلب فقط اسے ہتھیار فراہم کرنا نہیں ہے، اس کی فوج میں شامل ہونا نہیں ہے، بلکہ مدد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کر لی، سکوت اختیار کر لیا. اگر سکوت اختیار نہ کرتے، اگر خاموشی اختیار نہ کرتے، تو ظالم میں یہ ہمت نہ تھی، جرات نہ تھی. یزیدی حمایت میں دو طرح کے لوگ آئے تھے، ایک تو وہ جو کربلا میں اس کی فوج میں شامل ہوئے، ایک وہ تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی. اسی لیے ہم زیارت عاشورہ میں کیا کہتے ہیں، اللہم لعن الاصابۃ التی شایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. سب کچھ شامل کرتے ہیں نا، فرق نہیں ہے. جنہوں نے کربلا میں عمر سعد کی فوج میں حصہ لیا، ان کا بھی اتنا ہی گناہ ہے. جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، ان کا بھی اتنا ہی گناہ ہے. دونوں شریک ہیں. تو ہر انسان چونکہ اپنے کام میں محتاج ہے، معاونت کا، مدد کا محتاج ہے. اگر مدد نہ ملے تو اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. امام حسین، پہلی بنیاد جو امام حسین فراہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود مدد نہ کریں گے، ہم خود ساتھ نہ. یزید چاہتا کیا تھا؟ خاموشی ہی تو چاہتا تھا، اور کیا چاہتا تھا؟ سکوت کر لیں امام حسین. امام حسین نے کہا ہم سکوت نہ کریں گے، خاموشی نہیں. تو اگر ہم کسی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا پہلا قدم، پہلا حصہ اصلاح کا یہ ہے کہ ہم ان کی یہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، مدد نہ کریں ان کی. اور مدد کے میں نے دونوں حصے بتا دیے، نہ مقتضی کو ایجاد کریں اور نہ معنی کو دور کریں، رکاوٹوں کو دور کریں. اگر آپ کی ہیبت، اگر ایک گھڑکی اگر آپ لگا دیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا، نہ اگر آپ چپ رہے، آپ خاموش رہے. یہ خاموش رہ جانا مدد ہے اس کے لیے. قرآن مجید اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تعاونوا علی البر و تقویٰ، اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے تو مدد کرو، کیونکہ انسان بغیر مدد کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، بغیر تعاون کے کوئی بات نہیں کر. میں درخواست کروں گا جو لوگ دروازے کے پاس بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ مسلسل لوگ آتے رہتے ہیں، آنے والوں آپ جانتے ہیں کچھ پہلے آ جاتے ہیں کچھ تاخیر سے آتے ہیں، جو پہلے آ جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں میزبان، پہلے آنے والے میزبان ہیں اور بعد میں آنے والے مہمان ہیں. تو میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے مہمانوں کے لیے جگہ فراہم کرنا. لہذا آگے چلے آئیے، اس طرف جگہ کافی ہے، کیونکہ یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، آنے کا راستہ وہی ایک رہ جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کو بھی زحمت ہوگی اور آنے والوں کو بھی زحمت ہوگی. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مدد کس چیز پہ کریں؟ اسلام جو ہمیں مدد کا حکم دے رہا ہے، کل میں نے وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی اور قرآن کی آیت بھی، مدد ہر کام میں مدد نہیں ہے، مدد کرنا ہے نیکی پر، نیک کاموں میں مدد کرنا ہے. نیکی سے کیا مراد ہے؟ ممکن ہے کہ ایک عمل خود اچھا ہو لیکن جو شخص اس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے جذبات، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، وہاں پر بھی تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی وہ آیت پیش کی تھی کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہی پر آ کر کے گفتگو ہماری جو ہے وہ رک گئی تھی کہ نیکی اور نیک کون ہے. نیکی صرف یہ نہیں ہے یہ کوئی اچھا کام جس کو بظاہر سمجھا جاتا اچھا کام کر دیا، زلزلہ کہیں آیا ہے وہاں کپڑا بھیج دیا، ٹینٹ بھیج دیا، کھانا بھیج دیا، اس کے پیچھے جذبہ کیا کار فرما ہے یہ بھی اہم ہے. نیکی اسی وقت نیکی کہلانے کے قابل ہے جب خدائی بنیادوں پر نیکی انجام پائے. اگر خدائی بنیاد نہیں اس میں نفس شامل ہے. نیکی اسی وقت نیکی ہے کہ پہلے اعتقادی بنیاد درست ہو جائے، اس کے بعد میدان عمل میں قدم رکھے. نہ تنہا عقیدہ کافی ہے نہ تنہا عمل کافی ہے. سب سے پہلے عقیدے کے منزل میں توحید ہے، قیامت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، یہ چارے عقائد جب مستحکم ہو گئے اس کے بعد اب عملی مرحلہ آتا ہے. عملی مرحلے میں پہلے وعلی حبہی وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وفي الرقاب. مدد کرے اپنے خاندان کے غریبوں کی، مدد کرے یہ جو ہے مسکینوں کی، مدد کرے سائلین کی، مدد کرے ان پردیسیوں کی جو پردیس میں آنے کے بعد غربت کا شکار ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے اپنے یہاں گھر میں وہ ایک مالدار ہو لیکن یہاں جو آیا ہے فی الحال یہ جو ہے مشکلات کا شکار ہو گیا. وفی الرقاب، اور لوگوں کی آزادی کے سلسلے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ واجب زکات اور خمس کی بات نہیں ہو رہی ہے. تین مرحلے چار مرحلے کل عرض کیے تھے، آپ کے ذہن میں ہوگا. اس کے بعد اب وہ واجب زکات کی بات آ رہی ہے. وہ اقام الصلاۃ، اعتقاد کے بعد عملی ثبوت دے اللہ سے رشتہ قائم ہونے کا، اللہ سے تعلق کا. سمبل ہے نماز. نماز سے یہ پتا چلتا ہے کتنا اس کا اللہ سے تعلق ہے، کتنا اس کا اللہ سے رابطہ ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اس کے بعد کچھ اخلاقیات کا اشارہ ہوتا ہے. وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا أَحَدُوا، نیکی کی ایک پہچان اور ایک مثال نیکی کی، ایک مستاق نیکی کا یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی عہد و پیمان کرو، معاہدہ کرو، ایگریمنٹ کرو تو ایگریمنٹ کو پورا کرو. عہد و پیمان کی اسلام کے اندر بڑی قیمت ہے، بہت اہمیت، بڑی تاکید ہے. حتیٰ اس میں ایمان اور کفر کی بھی تفریق نہیں ہے. عہد کسی سے بھی کیا ہو، پیمان کسی سے بھی کیا ہو، اگریمنٹ کسی سے ہے، چاہے مومن سے ہے چاہے کافر سے ہے. کچھ چیزوں میں ایمان اور کفر کی تفریق ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثَلَاثَةٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فِيهِنَّ الرُّخْصَةَ. تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے, کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے. بِرُّ الْوَالِدَيْن, والدین کے ساتھ نیکی, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ چاہے والدین کیسے ہی ہوں. والدین اگر ہیں, ماں اگر ماں ہے, مومنہ ہے یا کافرہ, متقی اور پرہیزگار ہے یا فاسق و فاجر, اس نے ہمارے حق میں ظلم کیا ہے یا ہمارے حق میں عدل کیا ہے. البتہ خدا ان سے حساب لے گا. والدین کی بچوں کے تئیں کچھ ذمہ داریاں ہیں, اگر ان ذمہ داریوں کو انہوں نے نہیں نبھایا, پروردگار انہیں چھوڑے گا نہیں. لیکن انہوں نے اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کیا ہم ان سے بدلہ لیں گے؟ ہوتے ہیں نا بعض والدین کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں, یہ جو ہے جسارت کرتے ہیں, اور بہانہ ان کا یہ ہے آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. انہوں نے کچھ بھی کیا ہو, آپ کو بدلہ لینے کا حق خدا نے نہیں دیا ہے, یہ حق آپ کو نہیں ہے. بہت سے لوگوں سے بدلہ لینے کا حق ہمیں ہے, لیکن والدین سے بدلہ لینے کا حق نہیں ہے. یہاں تک ہے کہ آپ انہیں گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے. من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ لہ صلاتن. اگر کوئی شخص اپنے ان والدین کو گھور کے دیکھ لے, ناراضگی کی نگاہوں سے دیکھ لے جنہوں نے ان کے حق میں ظلم کیا ہے, اچھے والدین کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے پالا پوسا سب رحمتیں, نہیں, بچے پیدا ہو گئے, اختلاف ہو گیا میاں بیوی میں, طلاق کی نوبت آئی, بچے در بدر ہو گئے, نہ ماں کو بچے کی فکر نہ باپ کو بچے کی فکر, دونوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. جی ہمارا نبھا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, تمہارا نبھا نہیں ہو سکتا, مگر بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کو تو ماں بھی چاہیے, بچوں کو باپ بھی چاہیے. باپ چاہے ماں کے خلاف کتنا ہی برغلا لے, ماں چاہے باپ کے خلاف کتنی ہی نفرت دل میں بھر دے, لیکن ایک بے چینی تو ہے, خلش تو ہے, کمی کا احساس تو اسے ہوتا ہے. تم نے اپنی ذاتی انا کی بنا پر بچوں کے فیوچر کو داؤ میں لگا دیا, دربدر ہو گئے بچے. ذرا سا اگر یہ برداشت کر لیا ہوتا, نہیں صاحب کیا کہ ہم سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا. خوب برداشت ہوتا ہے, خوب برداشت ہوتا ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جو آفسوں میں کام کرتے ہیں, ان کے باس انتہائی بد اخلاق ہیں, سیدھے وہ کبھی بات نہیں کرتے, ہمیشہ جھڑک کے بات کرتے ہیں, مگر سیلری اچھی دیتے ہیں, سیلری اچھی ملتی ہے, کیا کرتے ہیں وہاں پر, برداشت کرتے نہیں کرتے ہیں. یا جہاں کوئی بات باس کی ناپسند آئی, فوراً جو ہے ان کو جو ہے وہ ترکی بہ ترکی جواب دے دیا, کرتے ہیں. ہاں اگر معمولی نوکری چھوٹ گئی دوسری مل جائے گی تو وہاں تو ممکن ہے, لیکن اگر بہت اچھی جاب ہے, پیکج بڑا اچھا ملا ہوا ہے, اور ویسا پیکج مل نہیں سکتا خاص طور سے آج کل یہ جو ہے بیکاری کے دور میں, تو سارے نخرے برداشت ہوتے ہیں نا. پہلے ہم یہاں امریکہ آتے تھے صاحب, آٹھ گھنٹے کی جاب ہے, اگر آدھا گھنٹہ بھی آپ نے کیا تو اوور ٹائم ملے گا. اب تو سنتا ہوں صاحب دس دس گھنٹہ بارہ بارہ گھنٹہ کام کرا لیتے ہیں, کرنا ہے کرو ورنہ جاؤ, چپ چاپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. کیوں برداشت کر رہے ہیں, باس کے بد اخلاقی کو کیوں برداشت کر لیا؟ کہ برداشت اس لیے کر لیا کہ برداشت نہ کریں گے تو یہ جو ہے نکال دیے جائیں گے جاب سے, پیسہ ملنا بند ہو جائے گا, اچھی سیلری مل رہی ہے, اچھی تنخواہ مل رہی ہے, تو اچھی تنخواہ نے آپ کا منہ بند کر دیا نا, چند ڈالروں نے آپ کو تحمل کرنے پر آمادہ کر دیا. ارے اگر بد اخلاق شوہر کو بیوی برداشت کر لے, یا بد اخلاق بیوی کو شوہر برداشت کر لے, خدا نے جو اجر رکھا ہے وہ شہیدوں کا اجر رکھا ہے. سب سے بڑی عبادت اسلام میں شہادت ہے, سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ شہید کا درجہ ہے. خدا کہتا ہے ہم اس عورت کو شہید کا درجہ دیں گے, اس مرد کو شہید کا درجہ دیں گے. اتنا ملنے کے بعد برداشت نہیں کر سکتے. اگر حکومت امریکہ یہ اعلان کر دے کہ جو لوگ طلاق دیں گے ان کو $1,000,000 کا یہ جو ہے وہ جرمانہ دینا پڑے گا, طلاق ہوگا پھر تعداد گھٹ جائے گی فوراً. نہیں یہاں تو حمایت ہوتی ہے نا, طلاق لینے کے بعد اور الٹا, کیونکہ پوری تہذیب ہی یہی ہے کہ خاندان کو توڑ دیا جائے, خاندان کو باقی نہ رکھا جائے. اساسی یہی ہے، تہذیب ہی یہی ہے. تو اگر ماں باپ ہیں جنہوں نے خدائی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کے بجائے اپنی خواہش نفس کی خاطر گھروں میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، گھر کو جہنم بنا دیا، بچوں کا خیال نہیں ہے، باپ اپنے عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے، ماں کو اپنے عیش و عشرت کا خیال ہے، بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسے ماحول میں یہ بچے پل بھر کے جوان ہوئے. اب بچے جوان ہوئے، ماں باپ بوڑھے ہوئے. کل تک بچے محتاج تھے، آج یہ محتاج ہیں، کیا کریں؟ بدلا آج ان کو نہ پوچھیں، آج جھلک سکتے ہیں ان کو. انہوں نے کوئی بات کہی، انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، جھلک دیا. ڈانٹنے کی بات الگ ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے. من نظر الى ابویہ نظر ماقت وهما ظالمان لہ لم یقبل اللہ له صلاۃ. اگر کوئی اپنے باپ کو گھور کے دیکھے، غصے کی نگاہوں سے دیکھے، وہ ماں باپ جنہوں نے اس کے حق میں ظلم کیا تھا بچپنے میں، اللہ ایسے شخص کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ نمازی پر سارا دار و مدار ہے. ان اول ما سئلت، تو نمازی ہے نا، سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا. نماز قبول تو بقیہ اعمال کے قبول ہونے کی راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز ٹھکرا دی گئی تو بقیہ تو کافی امتحان کی پڑھی ہی نہیں جائے گی. تو اتنی اہمیت خداوند عالم نے یہاں کے اوپر یہ جو ہے والدین کو عطا کی، والدین کو اتنی اہمیت خداوند عالم نے دی. تو کچھ چیزیں ہیں جہاں کوئی چھوٹ نہیں. تین چیزیں، ثلاثت لیست لأحد فیہن رخصۃ، بر الوالدین، مسلمین کانا مشرکین. ماں باپ اگر ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، وہ چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ایمان اور کفر کی بھی شرط وہاں نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ البتہ اگر ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ خدا کے راستے سے ہٹانے کا حکم دیتے، وہ نہیں ماننا ہے. ان جاہدا کا علی ان تشرک بی شیء، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں، فلا تطعهما. بعضوں کیا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں حجاب نہیں کرتی. حجاب کیوں نہیں کرتی؟ کیا کریں، ہماری ممی منع کرتی ہیں، ہمارے ڈیڈی منع کرتے ہیں. ہوتے ہیں ایسے والدین بھی جو بچوں کو جہنم سے یہ جو ہے بچانے کے بجائے جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں. حالانکہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچانا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. کچھ ڈھکیلتے ہیں، اگر وہ ڈھکیل رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، والدین حجاب نہیں کرنے دیتے، بچہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، منع کرتے ہیں، ابھی سے تم بوڑھے ہو گئے. کس نے ان کو سکھایا ہے کہ داڑھی یعنی یہ جو ہے بڑھاپا، اور داڑھی نہ ہو یعنی جوانی؟ بہرحال شیطان کے حربے تو ہوتے ہیں نا، بوڑھے رہنے لگے تم تو. ہمارے سامنے کے بچے، ظاہر سی بات آپ کے سامنے کے بچے ہیں. اب اگر والدین منع کرتے تو کیا کریں؟ اطاعت والدین تو واجب ہے نا. نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، تم بڑے کمزور ہو. ماہ رمضان میں اکثر یہ مسائل آتے ہیں. اچھا ہم لوگوں کے پاس فون آتے ہیں، مولانا سمجھائیے ہمارے بچے کو، وہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ نہ رکھے. اللہ اکبر، ہم سے یہ توقع ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں کہ یہ روزہ کمزور ہے. یہ اگر واقعا کمزور ہے، واقعا روزہ ان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، ایک ایسے ڈاکٹر نے جو ڈاکٹر بھی ہے اور مومن بھی ہے اور روزے کا قائل بھی ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ان کے نقصان دہ ہے، تو یقیناً شریعت بھی بنا کرتی ہے. تو کیا کریں؟ فلا تطعهما، ان کی بات کو ماننا نہیں. ولیکن صاحبهما، لیکن ان کے ساتھ جو تمہارا برتاؤ دنیا میں ہونا چاہیے، وہ برتاؤ اچھا ہونا. ابھی بھی یہ خدا کی مخالفت میں اتر آئے ہیں، خدا کے خلاف بچے کو جو ہے ورغلا رہے ہیں، دین کے خلاف ورغلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود उसके बावजूद ऐसे वालिदैन के साथ भी खुदा कहता है कि तुम्हारा बर्ताव बात न मानना। वसाहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन तुम्हारा बर्ताव इनके साथ बहरहाल अच्छा होना चाहिए। इन्हें जवाब भी दो तो झड़क के जवाब ना दो, इनसे प्यार के साथ कहो, मोहब्बत से कहो कि नहीं, ये हुक्म खुदा है, तुम्हारे बर्ताव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज वो अदाउल अमाना, अगर किसी ने अमानत कोई आपके पास रखवा दी है, ले मुशरिकिन कानत अम ले मुस्लिमिन, अमानत रखना रखवाने वाला चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो मुशरिक हो कोई भी हो, अगर उसने अमानत रखवा दी है आपके पास, उस अमानत का ख्याल करना, उस अमानत में खयानत न करना आपकी जिम्मेदारी। ये नहीं कह सकते अरे तो काफिर का माल है, खाओ काफिर का माल, बस लोगों में बहाना नहीं, अमानत में आप खयानत नहीं कर सकते। वो ईफा उल वाद ले मुस्लिम इनका ना काफरी, अगर आपने किसी से कोई वादा कर लिया है, ये वादा खिलाफी तो हमारे आम है ना, हम इसे शायद गुनाह समझते ही नहीं है। बहुत सारे हैं नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, हिजाब है, लेकिन जो इस्लाम के अखलाकियात हैं ये बड़े मजलूम हैं। अखलाकियात इस्लाम बहुत मजलूम है, जबकि अखलाकियात का बड़ा अहम रोल है इस्लाम में। हज़रत पैगंबर काहे के लिए आए थे, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं अखलाकी अकदार को पाए तकमील तक पहुंचाने आया हूं, मेरा मकसद यही है, इंसान को इंसान बना, इंसान अखलाकी अकदार से आरास्ता हुए बगैर इंसान नहीं है। कितनी ही नमाजें पढ़ ले, कितने ही रोजे रख ले, कितने ही हज बजा लाए, लेकिन जो इंसानी अकदार है, इंसानी ये जो है वैल्यूज है, अगर इनको नहीं अपनाया। मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तो किसी ने पूछा मौला मल इस्तेदादो लिल मौत, शायद तो बस हम दुनिया में रहने तो नहीं आए हैं, जाना है, ये तो सब मानते हैं जाना है, बास कहते जाने के बाद कुछ है, बास कहते कुछ नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हम मोमिनीन इस बात के कायल है कि नहीं, असल जिंदगी तो वहीं से शुरू होगी, मौत फना नहीं है, मिट जाना नहीं है, मौत एक जिंदगी के एक मरहले से निकल करके दूसरे मरहले में दाखिल होने का नाम है। हिंदुस्तान में थे, पाकिस्तान में आपसे जब भी जिंदा थे, अमेरिका चले आए तो क्या हुआ, मर गए, खत्म हो गए, फना हो गए, नहीं, जिंदगी का एक मरहला वहां था, जिंदगी का एक मरहला यहां है। एक जमाना कॉलेज का था तब भी जिंदा थे, एक जमाना जॉब का है तब भी जिंदा है। हयात खत्म नहीं होती, मौत हयात के फना हो जाने का नाम नहीं है, मिट जाने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी के नए मरहले के आगाज का नाम है। फौजाइल से बात है, जब हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से अमेरिका आ रहे थे तो तैयारी करके आए थे ना, बगैर तैयारी नहीं निकाला, सुबह सुबह के उठे चले आए, कुछ ना कुछ तैयारी की थी, कुछ ना कुछ पैसे जेब में रखे थे, किसी को फोन किया था भाई मैं एयरपोर्ट पे आ रहा हूं मुझे आके ले, कुछ इंतजाम करके आए थे ना। हालांकि अगर यहां बगैर तैयारी के आ भी जाते तो मुश्किल तो होती, मगर फिर भी जिंदा ही रहते, कोई भीख मांग लेते, भीख मांगते तो काम चल जाता ना, खड़े हो जाते चौराहे पर लिख करके, हो आई एम फला, जिल्लत थोड़ी सी होती मगर काम तो चल जाएगा ना, थोड़ी जिल्लत होगी मगर काम चल जाएगा। उसके बावजूद हम पूरी तैयारी करके आते हैं, लेकिन अगर उस जगह पे जाना है कि वहां वही काम आएगा जो लेके आए हैं, वह मजीद को देने वाला नहीं, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर इंसान रहीने मिन्नत उसी चीज का है जो खुद लेकर के आया है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो आपका अमल है वही वहां काम आएगा, उसके अलावा कुछ काम नहीं आने वाला। अपनी तैयारी, तो क्या तैयारी करके जाए, क्या लेके जाए, वहां क्या काम आएगा। आप जब अमेरिका आते हैं तो पूछते हैं ना लोगों से क्या क्या चीजें वहां लेकर के जाएं, और अगर कोई आपको ये जो है मिसगाइड कर दे, जिस चीज की जरूरत थी वो लेके आप ना आए, उसने कुछ और बता दिया, और अगर किसी ने वाकई आपको सही सही गाइड कर दिया तो उसका कितना शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि अगर जरूरत की चीजें लेके ना आए, मैं खुद जब पहली दफा आया था इसी शहर में आया था आपके यहां, 98 में, जनवरी 98 में मैं है था पहली मरतबा ह्यूस्टन। अच्छा, जनवरी का महीना हमारे यहां काफी ठंडा महीना होता है, सर्दी पड़ती है, अच्छी खासी सर्दी, तो हम भी जो चले तो वहां से खूब गर्म कपड़े जो है, मोटे कपड़े, स्वेटर, ये सब लेके आए। और यहां आए तब तो खैर यहां के मौसम को चेंज हो गया, उस जमाने में यहां काफी गर्मी पड़ती थी, शदीद गर्मी पड़ रही है, और हम कैसे कपड़े लेकर के आए हैं सारे, आप परेशान हो गए, पहले तो क्या पहने, मोटे मोटे कपड़े पहने कब तक घूमेंगे, इंतजाम हो गया, काम चल गया। उसके बाद अप्रैल में ये जो है शिकागो आया उसी साल। अब मैंने वो अबू हनीफा वाला कयास किया कि अब जनवरी में इतनी गर्मी थी तो अप्रैल में क्या आलम होगा। अब वो मलमल के बारीक कुर्ते पहन के शिकागो एयरपोर्ट पर पहुंचे, बर्फबारी हो रही थी वहां पर, गजब की ठंडक, परेशानी हो गई, लेकिन फिर भी अर्ज किया ना कि यहां की परेशानी हल हो जाती है, कोई ना कोई मदद कर ही देता है। तो तैयारी भी करना है, और वैसी ही तैयारी जैसी वहां जरूरत है। अगर कोई बताने वाला मिल जाए कि वहां क्या तैयारी करके जाए तो उसका कितना शुक्रिया अदा करेंगे। हम अहले बैत के मद्दा यूं ही नहीं हैं, हम अगर अहले बैत पे अपनी जानें कुर्बान करते हैं, वजह यह है उन्होंने वहां के बारे में बताया जहां बताने वाला कोई नहीं है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद, वहां की खबर उन्होंने हमें दी है, तैयारी करके जाना है। अलबत्ता अब ये और बात है कि किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे दे, बता दे, गाइड कर दे, उसके बाद वो फकत कहे क्या सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात आपने कही है, मगर उसकी बातों पे अमल ना करे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या अच्छे आप आदमी हैं, बस क्या कहना है आपका, उनके कसीदे तो पढ़ रहे हैं, तारीफ कर जो बताया है। तो अमल करने को तैयार, पूछता है मौला अमल इस्तेदाद लिल मौत, मौला ये बताइए कि मौत की तैयारी किस तरह से करें, क्या करें कि वहां काम आ सके। तीन बातें बोला ने कही, चूंकि अइमा अलैहिस्सलाम का हुनर यही है कि वो छोटे से जुमलों में सारी बातें, हम लोग कहते हैं एक घंटे की तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कुल तीन जुमले एक मिनट में, मन इस्तेदाद लिल मौत, मौत की तैयारी कैसे करें, वहां क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, वहां क्या काम आएगा, उस जिंदगी की तैयारी किस अंदाज से होने। इमाम कहते तीन चीजें, अदाउल फराइज, पहली चीज जो वहां काम आएगी तुम्हारे, जो चीजें अल्लाह ने वाजिब की हैं उन्हें अंजाम दो, तो ढूंढो वाजिबात को तलाश करो, क्या क्या चीजें अल्लाह ने वाजिब करार दी हैं। वज्तनाबुल महारिम, और जो चीजें अल्लाह ने हराम करार दी हैं उनसे परहेज, जो चीजें वहां काम आएंगी, वहां पर डॉलर और पाउंड और रुपया और दिरहम और दीनार और सोना और चांदी और बिल्डिंग और गाड़ी बंगला कुछ भी हम बना लें, ये चीजें वहां नहीं काम आने वाली हैं, ये आपकी चीजें यहां की हैं। तीसरी चीज जो मौला फरमाते हैं, वल इस्तेमाल अलल मकारिम, इंसानी अखलाकी अकदार से आरास्तगी, इंसानी अखलाकी अकदार से आरास्तगी। अब ये जो मकारिम अखलाक क्या है, महासिन अखलाक क्या है, दोनों का क्या फर्क है, फिलहाल मुझे यहां बयान करना नहीं है, जिंदन गुफ्तगु आ गई इसको अर्ज कर रहा हूं। तो तीन चीजें मौला ने वहां की तैयारी के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, ये तीन चीजें अगर फराहम हो गई तो इंसान को फिर खौफ नहीं है, फिर इंसान को डर नहीं है, बड़ी खुशी खुशी इत्मीनान खातिर के साथ, इत्मीनान कल्ब के साथ वहां का जो है सफर करेगा, उस सफर से उसे खौफ भी नहीं है। जिनकी ये चीजें तैयार रहती है, मौला फरमाते हैं इज़न ला युबाली बिल मौत, अवका अल मौत अलै अम हुआ वका अल मौत, जिसके यहां जिसने अब वाजिबात को अंजाम दे लिया है, मुहर्रमात से गुनाहों से अपने को दूर रखा है और अखलाकी अकदार से अपने को आरास्ता कर लिया, अब उसे इस बात की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है, मौत उस पर आ पड़े या वो मौत से जा पड़े, क्या खौफ है उसे मौत का, क्या डर है। आप सफर कर रहे हैं, आपको अमेरिका आना है, सारी तैयारियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, बल्कि आपको पता है कि जैसा घर आपके पास पाकिस्तान में उससे अच्छा घर आपको अमेरिका में मिलेगा, उससे अच्छी गाड़ी आपको अमेरिका में मिलेगी, उससे अच्छे दोस्त आपको अमेरिका में मिलेंगे, उससे अच्छे रिश्तेदार अजीज व करीब वहां मिलेंगे, फिर तो आप घड़ियां गिनेंगे इंतजार की, कब वो मौका आए और कब वहां हम चले जाए। تو آج ہمارے ہاں واجبات کے انجام دینے والے مل جائیں گے، نمازی مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے مل جاتے ہیں، محرمات سے بچنے والے مل جاتے ہیں، بہت سے افراد جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بہت سے افراد ہیں کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، بہت سے افراد ہیں جو کہ یہ جو ہے شراب نہیں پیتے ہیں، بہت سے افراد ہیں جو کہ سود نہیں کھاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ لیکن جو شعبہ ہمارے ہاں بڑا کمزور ہے وہ اخلاقی اقدار کا شعبہ ہے۔ اخلاقی اقدار کا شعبہ ہمارا بہت ہی کمزور شعبہ ہے، نہ محاسن اخلاق کی طرف ہماری رغبت ہے، نہ مکارم اخلاق کی طرف ہم، نہیں کہ کسی میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ شعبہ ہمارے ہاں کمزور ہے۔ حسن اخلاق جو ہمارے درمیان میں پایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے تیوری چڑھا کے بات کر رہے ہیں، اس کو ہم گناہ کب سمجھتے ہیں؟ اگر ہم کسی سے یہ جو ہے تلخ لہجے میں بات کر رہے ہیں، تلخ لہجے میں بات ہم کرنا گناہ کب سمجھتے ہیں؟ محاسن اخلاق کے بارے میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، مولانا فرمایا محاسن اخلاق کیا ہے؟ کہا تلقہ بقائے قطیب و کلامک و تلین و لسانک و تلقہ اخاک ببشر حسن۔ مکارم اخلاق اور یہ جو ہے محاسن اخلاق یہ ہیں کہ دیکھو جو باتیں کرو اچھی باتیں کرو، بری گفتگو جو ہے محاسن اخلاق کے خلاف ہے، اور اچھی بات بھی اچھے انداز سے کرو۔ کبھی کبھی ہم باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں، یہ کہنے کا انداز بڑا تلخ ہوتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، نماز پڑھو، لیکن اس کو ہم کس انداز سے بیان کرتے ہیں؟ عجیب چیز ہے کہ جو افراد تقوی اختیار کر لیتے ہیں، جو افراد چاہتے ہیں تقوی کی زندگی جو ہے بسر کرنا، اچانک ان کی خوش اخلاقی غائب ہو جاتی ہے۔ اب جس سے بات کر رہے ٹیڑھے منہ سے بات کر رہے ہیں، تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں ہمیشہ، جس کو دیکھا ہو تم جہنمی، تم گنہگار، تم فنا۔ جنت و جہنم بانٹنے والے ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہمیں خود جہنم سے نجات مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ ہاں ہم لوگوں کو ہدایت کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں حکم خدا یہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، خدا کا کہنا ہے کہ یہ کام انجام دو گے تمہارے لیے عذاب جہنم ہے۔ البتہ وہ کب کس کی توبہ کو قبول کر لے کون جانتا ہے؟ آج وہ گناہ کر رہا ہے ہماری نگاہوں میں، آج وہ غلط کام انجام دے رہا ہے، اگلے لمحے اس نے توبہ کر لی۔ ہم آج اچھے کام کر رہے ہیں، کل منحرف ہو گئے۔ ہم جو آج جنتی نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے کل ہم جہنمی ہو جائیں، اور وہ جو آج جہنمی نظر آ رہا ہے توبہ کر کے، ممکن ہے وہ جنتی بن جائے۔ خدا نے جہاں گناہوں کے لیے عذاب مقرر کیا ہے، وہیں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب یہ بندے کی غفلت ہے کہ اس دروازے سے داخل نہ ہونا چاہے، تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے؟ دروازہ کھول، انما فتحت بابا سمیتہ توبہ۔ امام فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے ایک دروازہ کھولا جس کا نام توبہ رکھا ہے، اب اگر کوئی اس توبے کے دروازے سے داخل ہی نہ ہونا چاہے۔ اور وہاں کے پھر توبہ کے لیے بھی کتنی سہولت رکھی ہے، کتنی آسانی رکھی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایک سال تو بہت زیادہ ہے، اگر کوئی ایک مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے۔ پھر فرمایا ایک مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی ایک ہفتہ پہلے، ایک دن پہلے، ایک لمحہ پہلے بھی موت سے اگر کوئی توبہ کر لے، سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ البتہ اگر موت کا چہرہ نظر آ گیا، ملک الموت سامنے آ گئے، اب توبہ یہ قبول نہیں ہے، جیسے فرعون نے کیا تھا، سمجھاتے رہے موسیٰ، بتاتے رہے موسیٰ، لیکن جب وہ ڈوبنے لگا بالکل نیل میں، کہتا آمن تو اب میں ایمان لایا، قرآن نے کہا الان وقد افیت، اب اس سے پہلے تم جو ہے نافرمان۔ موت کا چہرہ نظر آنے کے بعد توبہ قبول نہیں، کیونکہ وہ توبہ توبہ نہیں ہے، وہ واقعی توبہ توبہ نہیں ہے۔ انسان اگر توبہ کر لے، توبہ کیا ہے، شرائط توبہ کیا، کوئی تفصیلی بحث فی الحال اسے عرض نہیں کرنا ہے، تو ہم اگر کسی سے گفتگو کرتے اچھی بات بھی کہیں اور اچھے لب و لہجے میں کہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم متقی ہو گئے، ہم پرہیزگار ہو گئے، ہم نے اگر گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اب ہمارا اخلاق بدل گیا، چہرے پر یہ جو ہے مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اب وہ چہرہ جو ہے وہ کرختگی کی جگہ بن گیا ہے، پیشانی ہمیشہ سکڑی ہوئی ہے، شکنیں پڑی ہوئی ہیں، اور ہمیشہ خشونت بھرے لہجوں میں بیوی سے بات کر رہے ہیں تو اس لہجے میں، بچوں سے بات کر رہے ہیں تو اسی لہجے میں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے. تقوا نہیں لقوا ہو گیا ہے انہیں. تو تقوے میں منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، منہ تو لقوے میں ٹیڑھا ہوتا ہے نا، یہ تقوا نہیں ہے. تو تطیب کلامک و تلین لسانک، حسن اخلاق کیا ہے جس کو مولا کہتے ہیں؟ موت کی تیاری میں ایک چیز کیا ہے؟ واشتمال علی المکارم، حسن اخلاق سے آشتہ ہو جا، سے آراستہ ہو جانا، مکارم اخلاق سے آراستہ ہو جانا، حسن اخلاق کی تعریف پیغمبر کہتے ہیں. تطیب کلامک و تلین لسانک و تلق اخاک ببشر حسن، جب بھی اپنے بھائیوں سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے سے ملو، مسکراتا ہوا چہرہ ہو، امید بھرا ہوا چہرہ ہو، چہرے پر مایوسی کے آثار نہ ہو، دکھ اور غم کے آثار نہ ہو. چاہے کتنا ہی دکھی ہو، مومن کی پہچان یہ ہے، دکھ دل میں ہوتا ہے، چہرے کے اوپر خوشی ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کو لوگ دکھی چہرہ دیکھیں گے وہ بیچارے مایوس ہو جائیں گے نا. ہاں الٹا ہی معاملہ ہے. جی جناب کیسے مزاج ہے؟ بزنس کرے کیا پوچھتے ہیں آج کل تو بزنس تو عجب. آپ کے جب یہ عالم ہے جو بزنس کے استاد ہیں، ایکسپرٹ ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا پھر؟ خود ہمیں بھی خوف ہونے لگتا ہے کہ بھائی اب تو نو ڈوبنے والی ہے. تلق اخاک ببشرن حسن، محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. میں اپنی گفتگو سے ہٹ گیا، دور ہو گیا، مجھے احساس ہے، لیکن بہرحال چند باتیں ہیں جن کا بیان کر دینا انتہائی جو ہے وہ ضروری اور اہم تھا بیان کر دینا. تو بر کیا ہے؟ والموفون بعہدہم، جو اپنے عہد و پیمان کے پابند ہوں. اس کے بعد ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، اہم اہم جو نیکیاں ہیں. بتائیں صرف یہی نیکی نہیں، نیکیاں ہیں، یہ اہم نیکیاں ہیں. اور خود زندگی میں اتار چڑھاؤ تو رہتے ہی ہے، کسی کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی. کبھی کاروبار خوب اچھی طرح سے چل رہا ہے، کبھی کاروبار میں گھاٹا ہے، نقصان ہو گیا. ایک مومن جب کاروبار چمک رہا ہے، اوج پہ اپنے کاروبار ہے، اور ایک وقت وہ آیا جب کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اس کی حیثیت میں اور اس کی حالت میں فرق نہیں آتا ہے. جب دولتوں میں کھیل رہا ہوتا ہے تب بھی ویسے ہی رہتا ہے، اور جب غربت و اسرت کا شکار ہو جاتا ہے تب بھی وہ پریشان ہو کر کے خودکشی نہیں کرتا. والصابرین فی البأساء والضراء، جو ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے قدم میں لغزش نہیں آتی ہے، ڈگمگاتے نہیں ہیں. کب؟ فی السراء والضراء، پریشانیوں کے عالم میں، بیماریوں کے عالم. وحین البعث، جنگ کے بادل بڑھانے لگتے ہیں، دشمن دھمکیاں دے رہا ہے، تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں فنا کر دیں گے، ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے، چاروں طرف سے اقتصادی پابندیاں لگا رہا ہے، جنگ کے آثار ہیں. یہاں کے اوپر بھی ان کے قدموں میں لغزش نہیں آتی ہے، وہ اپنے اصول سے وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹتے. وہ اس بات کے خوف سے کہ ہمارے ملک کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیا جائے گا، اس خوف سے ملک کا سودا نہیں کر لیتے ہیں، وہ ملک کا سودا نہیں کرتے ہیں. حین الباس، اولئک الذین صدقوا واولئک وهم المتقون، یہ افراد ہیں جنہوں جو سچے میں نیکوکار ہے، سچائی نیکی ان کے پاس ہے، یہ ہے نیک، اور یہی صاحب تقویٰ ہے، یہی پرہیزگار ہے. پیغمبر قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ نیکی کیا ہے، کہاں کرنا ہے، تعاونوا علی البر والتقویٰ، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، ایسی اگر کوئی چیز ہے، ایسا کوئی نیک ہے، اس کی مدد ہمیں کرنی چاہیے. البتہ بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب اچھا کام کر رہے، ان کی نیت کیا ہے، وہ ہمیں تو نہیں پتا، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہاں ہم کیا کریں، ہاتھ روک لیں؟ بہت دفعہ لوگ ہاتھ روکنے کا بہانہ یہی ہوتا ہے، اصل تو جو ہے وہ کاہلی ہے، اصل یہ جو ہے بخل ہے. لیکن ہر چیز کے لیے ایک تعویل، ایک جواب تو فراہم کرنا پڑتا ہے نا. جی خدا نے کہا کہ تعاون کرو بر پر، اور بر کی شرط یہ ہے کہ حب ہی اللہ کے لیے، ہمیں کیا پتا. بات اسلام نے قانون بیان کر دیا ہے، اصل یہ ہے کہ انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، مگر یہ کہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. اسلام کا قانون ہے اگر کوئی انسان کوئی نیک کام کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پہ شک نہ کریں. آپ کو شک کرنے کا کسی نے حق نہیں دیا ہے, بدگمانی کا حق نہیں ہے, آپ کو حسن ظن رکھیں, مگر یہ کہ ثابت ہو جائے. ہاں اگر ثابت ہو جانے کے بعد بھی نہیں نہیں ہم تو بھائی اسلام نے حسن اسلام دیکھے بڑا توازن ہے, بیلنس ہے. بعض ہیں جو حسن ظن ہی رکھتے ہیں, غیبت حرام ہے اسلام میں, بعض اسی کا سہارا لیتے, معاویہ نے اسی کا سہارا لیا تھا جب مدینے میں آیا تھا بیعت لینے کے لیے اور یزید کے اس نے قصیدے پڑھے اور امام حسین نے کھڑے ہو کر کے اس کی اصل حقیقت کو بیان کر دی. وہ تو شرابی ہے, وہ تو کتے باز ہے, بندر باز ہے, وہ تو ایسا ہے. مانو معاویہ نے کیا کہا تھا, تعجب ہے آپ سے, آپ اپنے بھائی کی یہ جو غیبت کر رہے ہیں, وہ تو آپ کی غیبت نہیں کرتا, یزید تو آپ غیبت کر رہے ہیں. بھائی غیبت حرام ہے لیکن بعض مقامات وہ ہیں جہاں غیبت کرنا واجب ہے. ایک ظالم کے چہرے سے نقاب کا پلٹ دینا جو پورے اسلامی امت سے کھلواڑ کر رہا ہے, نہ صرف یہ کہ حرام نہیں ہے بلکہ واجب ہے. حسن ظن رکھیں گے کیونکہ حسن ظن کی بھی ایک حد, ایک لمٹ ہے. یہاں کے اوپر آشکار ہو گیا, ساری باتیں واضح ہیں, وہاں حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں باقی بچتی ہے. اسلام کا قانون ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے. ہر چیز پاک ہے, جو سنو کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا یہ جو ہے ناجائز استعمال سنیے, تھری پیس سوٹ پہنے ایک صاحب چلے جا رہے ہیں, نیا سوٹ خریدا ہے, گیلا کتا آیا اور ان کے کپڑے سے یہ جو ہے مس کرتا ہوا آگے نکل گیا. خوب گیلا کتا ناپاک ہے نا, نجس ہے. یا آپ کے ہاتھ میں تری ہو یا اس میں تری ہو, آپ کا کپڑا گیلا ہے یا وہ گیلا ہے, اگر یہ دونوں مل گئے, مس ہو گئے, ٹچ ہو گئے, نجس. اب کیا کریں, اس کو پانی سے پاک کریں, سوٹ خراب ہو جائے گا, ڈرائی کلین میں بھیجیں, پاک نہیں ہوگا. اب کیا کریں, $200 $500 کا سوٹ ہے. اب یہاں کے اوپر کتا نجس ہے نا, بلی تو پاک ہے. انشاءاللہ یہ بلی ہے, کتا نہیں ہے, بڑی نسل کی بلی ہے. اب کتے نے بھونکنا شروع کیا, بولے کتنے ہی بھونکو تم بلی ہو کتے نہیں ہو سکتے ہو. کہاں آج کہاں کتا بھونکنے لگا, وہاں کے اوپر اب تعویل کی گنجائش نہیں رہ جاتی. ہمیں حسن ظن رکھنا ہے مگر حسن ظن کی ایک لمٹ ہے, ایک حد ہے, جہاں ثابت ہو جائے. دلیلیں ساری اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ اس میں حسن نیت نہیں ہے. ہم معلوم ہے کہ خادم الحرمین کون ہے, ہم معلوم ہے کہ خادم الحرمین کیا ہیں, سارے ثبوت سارے فراہم ہیں. اس کے بعد نہیں سر, ہمیں کیا پتا ان کی نیت کیا ہے. شاید وہ واقعی جو اسلام کو مٹا رہا ہے, جو اسلام کو ختم کر رہا ہے, ہم بھلا اس کے بارے میں کیسے تصور قائم کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ بنائے گا, وہاں خدمت کرے گا, اللہ کی عبادت گزاروں کی خدمت کرے گا. اتنی تو انسان کو بہرحال اتنا انسان کو شعور ہونا ہی چاہیے. تو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ جو اللہ پر ایمان, اللہ پر عقیدہ اور اللہ کی خاطر انجام جو عمل دیا جائے. یعنی حسن فعل بھی ضروری ہے, حسن فائل بھی ضروری ہے, کام کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کام کو اچھی نیت اور اچھے مقصد کے ساتھ انجام بھی دیا جا رہا ہو. فقط یہ نہ دیکھو کہ فلاں نے سیلاب زدگان کی مدد کر دی ہے, زلزلے والوں کی مدد کر دی, دیکھو اس کے پسے پشت کیا چیز نہاں ہے. آیا یہ واقعاً مظلوموں کی مدد ہے یا ان کے خطے پر قبضہ کرنے کا ایک منصوبہ ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کوفے والوں نے اسی پر عمل نہ کیا. امام حسین یہ جو ہے مدد مانگ رہے تھے نا, امام حسین کے نیک عمل میں کسی کو شک نہیں تھا. شک ہوتا تو 18,000 لوگ بیعت نہ کرتے, شک ہوتا تو 40,000 افراد استقبال کے لیے, ابن زیاد کا استقبال یہ سمجھ کر کے حسین ابن علی آ گئے ہیں نہ نکلتے. خود خط لکھے تھے, خود امام حسین کو دعوت دیا تھا. لیکن جب موقع آیا مدد کا، کتنی مدد مانگی ہے امام حسین نے، خصوصی مدد بھی مانگی ہے، عمومی مدد بھی مانگی ہے، لوگوں کو خط بھی لکھا ہے، لوگوں کے پاس گئے ہیں، زہرقین کے پاس گئے تھے، حر جعفی کے پاس گئے تھے، حر کے لشکر کو خطاب کر کے تقریر کیا تھا، کہیں خصوصی استعانت ہے طلب جو ہے مدد، اور کہیں عمومی طلب مدد ہے. اور کربلا میں ایک مدد مانگی تھی آفاقی ابدی، حل من ناصر ینصرنا، آج بھی حسین کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے. یہ صرف اس دن کے لیے نہیں تھی، اس دن معلوم تھا بالکل، جب آخری وقت آ چکا تھا، کون تھا وہاں مدد کرنے والا، حسین کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ یہ جملہ اگر حسین کی زبان سے نکل رہا تھا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، یہ جملے ہمارے آپ کے لیے نکل رہے تھے. یہ جملہ جس میں حسین کی مدد کرنے کے لیے نہیں، یہ جملہ ہے مشن جو حسین کا تھا اس کی مدد کرنے کے لیے حسین ہمیں آواز دے رہے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہی نعرہ حسین کے سفیر جو ہے مسلم کا تھا، اور یہی مدد مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے کوفے میں مانگ رہے ہیں. جناب مسلم کی شہادت کے بعد مسلم نے دونوں بچے قاضی شریح کے حوالے کیے تھے. قاضی شریح نے خوف ہو کہ باعث ان کو رات کی تاریکی میں چھوڑ دیا تھا، بچے بھٹکتے بھٹکتے گرفتار کر لیے گئے تھے. جانے کتنی مدت تک یہ بچے قید خانے میں رہے ہیں. مسلم کی شہادت کے فوراً بعد تو بچے شہید نہیں کیے گئے ہیں نا. اہل بیت کا قافلہ کوفے آیا، لٹا ہوا قافلہ، بچے قید میں تھے، ماں آئی آ کے چلی گئی اور بچے قید میں رہے. ایک زمانہ جب بچوں کو جو ہے وہ گزر گیا تو بھائیوں نے مشورہ کیا، زندان بان سے ہم باتیں کرتے، ذرا مہربان لگتا ہے زندان بان، اس سے باتیں کرتے، بتاتے ہیں ہم کون ہیں، شاید اسے ہمارے حال پر رحم آ جائے. جب زندان بان کھانا پانی لے کر کے آیا ہے تو دفعہ بچوں نے کہا ہے کہ تم رسول خدا سے واقف ہو، علی مرتضیٰ کو جانتے ہو، بچوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم یتیمان مسلم ہیں. زندان بان کو جب یہ پتا چلا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بچوں مجھے معاف کرنا، بچوں مجھے پتا نہیں تھا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، بچوں تم کون ہو میں نہیں جانتا ہوں. زندان بان نے دروازہ کھول دیا زندان کا اور کہا کہ دیکھو میرا بھائی فلاں جگہ پر رہتا ہے، انگوٹھی دی کہ اس کے پاس جاؤ گے دکھاؤ گے وہ تمہیں کسی قافلے تک پہنچا دے گا. اے عزیزو، جس وقت بچے چلے ہیں قافلے میں شریک ہونے کے لیے، قافلہ جا چکا تھا، بچے بھوکے پیاسے پا برہنہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں لیکن قافلے تک پہنچ نہ سکے. اور دوبارہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے بچوں کو یہ جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کی. بچے جب صبح ہونے لگی تو ایک درخت پہ جا کر کے بیٹھ گئے تاکہ ابن زیاد کے سپاہیوں کی دسترس سے محفوظ رہے. اسی درخت کے نیچے ایک چشمہ تھا، وہاں کے پر ایک کنیز پانی بھرنے آتی ہے، اس نے پانی میں دو چاند سے بچوں کی تصویر دیکھی. بچوں کو دیکھنے کے بعد بچوں کو خطاب کرتی ہے، نیچے آ جاؤ، تم کون ہو؟ بچوں نے پہلے تو خوفزدہ ہیں، بچے اپنا تعارف نہیں کرانا چاہتے. جب بچوں نے تعارف کرا دیا، ہم یہ جو ہے مسلم کے یتیم ہیں. اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میری مالکہ تمہارے والد کی چاہنے والی ہے، آقا حسین کی چاہنے والی ہے. دونوں کو لے کر کے آئی اپنے مالکہ کے پاس، مالکہ بڑی خوش ہو گئی، بچوں کو نہلایا دھلایا، انہیں کھانا دیا، اس کے بعد ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا کہ بچے وہاں پر آرام کریں. لیکن اس مومنہ کا شوہر جس کا نام حارث تھا، یہ انہی لوگوں میں تھا جو تقویٰ اور نیکی کی پر کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے ہمیشہ گناہوں کا ساتھ دیتے ہیں. ابن زیاد نے ایک بھاری انعام کا اعلان کر دیا تھا، انعام کے شوق میں دن بھر بچوں کو تلاش کرتا رہا. آخر تھکا ہارا جب آتا ہے گھر میں، بیوی نے پوچھا تو کہاں رہ گیا تھا؟ کہا میں مسلم کے یتیموں کو تلاش کر رہا تھا. بیوی نے نصیحت کی، دیکھ ایسا نہ کر، اپنی عاقبت کو خراب نہ کر. ارے تو جانتا نہیں ہے کون ہے یہ خاندان رسالت کے بچے ہیں. لیکن اس نے ایک نہ سنی، تھکا ہارا اپنے بستر پہ لیٹ گیا. ادھر بچے کمرے میں ہیں کہ اچانک بھائی نے خواب دیکھا، دوسرے بھائی کو بیدار کیا، خواب بیان کیا کہ بھیا میں نے خواب دیکھا ابھی ابھی میرے بابا آئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ عنقریب تم میرے پاس آنے والے. دوسرے بھائی نے بھی یہی کہا لگتا ہے ہماری زندگی کے ایام ختم ہونے والے ہیں. دونوں بھائیوں کے گفتگو کی آواز حارث کے کان میں پہنچی. ارے اندھیرے میں آیا ٹٹولتے ٹٹولتے بچوں تک پہنچ گیا. بچوں کی کلائیاں پکڑ کر کے گھر کے کمرے سے باہر لایا. پوچھا تم کون ہو؟ جب پتا چلا ہے تو وہی یتیمان مسلم ہے. شکی نے رات بھر بچوں کو درخت سے باندھا رکھا. جب صبح ہوئی بچوں کو لے کر کے نہر فرات کے کنارے آیا. پہلے غلام سے کہا کہ ان بچوں کا سر قلم کر دو. غلام تیار نہ ہوا. اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا. بیٹا بھی جب تیار نہ ہوا. آخر میں شکی خود آگے بڑھا. بچوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے, سر جدا کرنا چاہتا ہے. بچے کہتے ہیں شیخ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ ہم اپنی زندگی کی آخری نمازیں پڑھ لیں. بچے نے نماز پڑھا بھی نماز ختم بھی نہ ہوئی تھی. تلوار لے کر کے آگے بڑھا. پہلے بڑے بھائی کا سر قلم کرنا. چھوٹا بھائی آگے بڑھ گیا. ارے پہلے میرے سر کو قلم کر دے. بڑا بھائی کہتا نہیں پہلے میرے سر کو قلم کر دے. حارث نے پہلے بڑے بھائی کا سر قلم کیا. لاش کو فرات میں پھینکا. مشہور یہی ہے کہ لاش پانی پر تیرتی رہی, نیچے جو ہے ڈوبی نہیں. عجب سوال ہے کیا وجہ تھی. شاید بڑے بھائی کو خیال یہ ہے اگر بابا نے پوچھ لیا چھوٹا بھائی کہاں رہ گیا تو کیا جواب دوں گا. اس کے بعد ملون نے چھوٹے بھائی کا بھی سر قلم کیا. جب چھوٹے بھائی کی لاش کو فرات میں پھینکا, دونوں بھائیوں کی لاش بغل گیر ہو کر کے نہر فرات میں غرق ہو گئیں. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار لہا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں نیکی اور تقوی کی تعاون کی توفیق عنایت فرما. گناہ اور ظلم کی حمایت سے ہمیں محفوظ رکھ. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. بار الہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عنایت فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. معبود جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کے تئیں اپنے فرائض کی بجاوری کی توفیق کرامت فرما. پالنے والے مراجع عظام رہبر معظم کی حفاظت فرما. مجاہدان اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه و انصاره. ماتم.